ہم سے بھی درگزر فرمائے اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے بعزت ادا فرمائے. پروردگارا بحق زہرا و ابیہا و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بیمار مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. بے اولاد چھوڑیوں کو اس بیوی کی گودی کے صدقہ میں کہ جس کی گودی میں دو پھول کھلے, ایک کربلا کی تپتی ریت کی نظر ہو گیا, دوسرے کو زندان شام کھا گیا, جلد اولاد نرینہ و صالح سے آباد فرمائے. صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما. صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما. بے گناہ اسیروں کو اسیر بغداد کی مظلومانہ قید کے صدقہ میں کہ جس امام کی مظلومیت کے بیان میں اتنا کہنا کافی ہے, 19 بیٹے تھے, جنازہ مزدوروں نے اٹھایا ہوا تھا, اسیران امامیہ کو جلد رہائی عنایت فرما. جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلات و السلام ہو رہا ہے ان جگہوں کو تظہور امام زمانہ آباد و شاد فرما. جو دوست و احباب دام میں دل میں سخن عزاداری سید و شہدا کی ان مجالس کی رونق کو دوبالا کرنے والے ہیں, پروردگارا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما اور ان عزادار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت سے جلد پر نور و مسرور فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی تھا گہرائیوں سے با آواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمة للعالمین ابی القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا وَلَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى جَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْزِ. صلوات پڑھ لیجیے. بابا محترم اور معزز سامعین، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پہلا پارہ سورہ مبارکہ بقرہ سے آیہ مبارکہ 121 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں. ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے شیعہ سنی محدثین نے تواتر کے ساتھ اپنی اپنی کتب احادیث میں درج کیا ہے. ابتدائے کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. محبت بھری صلوات پڑھ لیجیے. یہ اشرہ سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. آئیے اس قرآن سے اس چوتھے تاجدار ولایت کو کتنا پیار تھا. فرماتے ہیں لو ماتا بین المشرق والمغرب، لو ماتا اگر مر جائے، من ہر وزی رو بین المشرق والمغرب جو مشرق و مغرب میں موجود ہے، لمستوحشتو تو مجھ زین العابدین کو کسی قسم کی وحشت پریشانی نہیں ہوگی، بعد ان یکون القرآن معی اس کے ساتھ کہ قرآن میرے پاس ہو. یعنی بین المشرق والمغرب ہر ذی روح اگر مر جائے تو سید سجاد کے پاس اگر قرآن مجید موجود ہو تو انہیں کسی قسم کی کوئی وحشت نہیں ہوگی. یعنی انس بقرآن امام زین العابدین اس قدر ہے کہ کائنات کی ہر ذی روح ایک طرف اور اللہ کا کلام ایک طرف. قرآن سے اتنا پیار، اس قدر پیار. اور پھر میرے چوتھے تاجدار ولایت نے، مسند امامت کے وارث نے، جن کے بارے میں ہم نے یہ سنا کہ بس وہ روز عاشور بیمار تھے اور پھر بیمار کربلا کے نام سے مشہور ہوئے، پانی پہ نظر پڑی تو رو دیے، کسی جوان کو دیکھا تو رو دیے. اس کے سوا ہمارے پاس امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی خبر نہ تھی. بتانا چاہتا ہوں اے برادران محترم، دین اتنا عظیم ہے کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر دے دیتے ہیں، ثانی زہرا اپنی چادر دے دیتی ہیں، اور سید سجاد بابا کے سر کی قربانی اور پھوپھی اما کی چادر کی قربانی کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک دردناک ماحول سے گزرنے کے بعد بھی 35 برس ظاہری زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس ظاہری زندگی میں امام تلوار نہیں اٹھاتے، امام نیزہ نہیں اٹھاتے، امام میدان قتال میں نہیں اترتے. جانتے ہیں کہ اس دور میں کس اسلحہ کی ضرورت ہے؟ جس اسلحہ کی ضرورت ہے اسی اسلحہ کے ذریعے سے امام نے دین کی دفاع کی وہ جنگ لڑی کہ قرآن کے بعد پوری کائنات میں مستند ترین کتاب جو موجود ہے اسے صحیفہ کاملہ کہتے ہیں۔
امام زین العابدین علیہ السلام بلند تر صلوات،
اللہ قرآن مجید کی عظمت کا بیان دعا کی صورت میں، الدعاء سلاح المؤمن۔ میں کل کے خطاب میں عرض کر چکا ہوں، منبر سلونی کے وارث نے جو کام منبر پہ بیٹھ کے کیا اس علی کے علی پوتے نے وہی کام مصلی عبادت پہ بیٹھ کر ہاتھ دعا کے اٹھا کر کر ڈالا، اور دادا سے دعا لی، دادا علی آپ منبر سے یہ بیان دے رہے تھے اور میں مصلی عبادت پہ بیٹھ کر دست بدعا ہو کر یہی پیغام دے کر بتلا رہا ہوں، اگر ہمارے جد کہہ گئے ہیں الدعاء سلاح المؤمن تو میں اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہوں کہ دعا کا اسلحہ کس قدر کارساز ہے کہ میری دعائیں قیامت تک لوگ دعا کی صورت میں پڑھیں گے اور عقیدہ کی خیرات حاصل کریں گے۔ پڑھیں گے دعا اللہ مل کر بابا تو فلن صلوات پڑھ لیجیے میرا دعا، فرماتے ہیں اللہم فإذ أفدتنا المعونة على تلاوته، اے اللہ اگر تو نے مجھے اس کی تلاوت کی توفیق بخشی ہے اور وسحلت جواسی السنتنا بحسن عبارتے اور میری زبان کی گرہ اس قدر کھول دی ہے کہ تیرا کلام میری زبان پہ جاری ہونے لگا، تو پروردگار پھر کہہ کر فجعلنا ممن یرعاہ حق رعایتے، اب مجھے اس طرح بنا دے کہ میں اس قرآن کی حق کے رعایت کو ادا کروں، وَيَدِينُ لَكَ بِإِتِقَادِ التَّسْلِيمِ لِمُحْكَمِ آیَاتِ، اور پھر میں اس کی آیات محکمات پر اعتراف و تسلیم کے ساتھ اس طرح عمل کروں جس طرح عمل کرنے کا حق ہے۔ تو آئیے چھٹے تاجدار ولایت سے حق کے رعایت اور حق کے تلاوت کے بارے میں، کل ہم مدینہ میں مسجد نبوی میں مسند صادق پر صادق جانشین کو دیکھتے ہوئے اس سوال کا جواب پا رہے تھے کہ مولا حق کے تلاوت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یرتلونا آیات، ہی اس کی آیات کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، وَيَتَفَاهَمُونَ مَعَانِيهِ، اور اس کے معانی پہ توجہ کی جائے، اس کے معانی کو سمجھا جائے، اس کے معانی میں غور و فکر کیا جائے کہ میرا خدا مجھے کہتا کیا ہے۔ پورا قرآن ختم کر ڈالا اور ایک آیت کا بھی پتہ نہ چلا کہ مالک نے مجھ سے کیا کلام کر ڈالا ہے، کیسا کلام الہی کا تلاوت کرنے والا ہے میرا بھائی تو کہ پورا قرآن ختم کیے جا رہا ہے اور پتہ ایک آیت کا بھی نہیں ہے۔ حق کے تلاوت کو ادا کر تو پھر یؤمنون بہی کی منزل طے ہوگی۔ کل عرض کر چکا ہوں کہ مومن بالقرآن کون ہے؟ جو حق کے تلاوت کو ادا کرے، اور حق کے تلاوت میں امام جعفر نے صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یرتلون آیاتہ ویتفاہمون معانیہ ویعملون باحکامہ، آیات الہیہ کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کے اس لیے کرنی چاہیے کہ معانی و مفاہیم سمجھ میں آ جائیں، اور جب معانی و مفاہیم سمجھ آ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ وہ اس میں مجھے کیا حکم دیتا ہے؟ یعملون بأحکام، جب اس کے احکام کا علم ہو جائے تو پھر ان کے احکامات پر عمل کر کے دنیا والوں کو بتلا دے کہ میں بندہ خدا ہوں، کسی غیر کا بندہ حق کے تلاوت میں معصوم نے بہت عظیم نقطہ کی طرف متوجہ کیا اور فرماتے ہیں وجرجونا وعدا ویخشونا عذابا، اس کے وعدہ کا امیدوار رہے اور اس کے عذاب اور پکڑ سے ڈرتا رہے. یرجونا وعدا ویخشونا عذابا. اے برادران محترم، اے موالیان حیدر کرار، مجھے معاف کیجئے گا، قرآن مجید میں دو ٹوک لفظوں میں جنت و جہنم کا خدا نے فیصلہ کر دیا. یرجونا وعدا ویخشونا عذابا. قرآن مجید سورہ مبارکہ نازعات، کوئی آنے والا خطیب اپنی خطابت کے زور میں یا کوئی مقرر شعلہ بیان اپنی شعلہ بیانی میں آپ کو کہیں سے کہیں لے جائے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے. ہمارا مذہب تو مذہب قرآن و اہل بیت، لہذا قرآن میں خدا نے دو ٹوک لفظوں میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا. دو ٹوک لفظوں، سورہ مبارکہ نازعات ہے، 30 پارہ ہے، ارشاد باری تعالی ہے فَأَمَّا مَن تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. دو ٹوک بات ہے، باتیں صرف دو. فَأَمَّا مَن تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی جو طاغوت بنا. فَأَمَّا مَن تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیاوی زندگی کو دین پر ترجیح دے دی. توجہ دیتا ہوں، محنت رہے گا نا، چاہے تو قرآن پڑھ رہا ہوں، 30 پارہ سورہ مبارکہ نازعات. دو لفظ ہیں، دو لفظ ہیں، فَأَمَّا مَن تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جس نے صرف دو کام کر لیے، سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، قرآن نے صدا دے دی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم اسی کا ٹھکانا ہے. خود سوچیے، غور کیجیے، سرکشی کیا ہے؟ طاغوتیت کیا ہے؟ خدا نے کہا فرعون طاغوت تھا، لیکن وہ خدا جس نے اپنی لاریب اور مقدس کتاب میں فرعون کو طاغوت کہا ہے، اے برادران محترم، کسی قسم کے شک و شبہ میں نہ پڑ جانا. وہ صدا دیتا ان الانسان لیطغى ارآہ استغنا. سورہ مبارکہ علق میں ارشاد فرماتا ہے ہر انسان، ہر انسان، ان الانسان لیطغى، طاغوت بن جاتا ہے ہر انسان، ارآہ استغنا، جب وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بے نیاز پاتا ہے. جیسے ہی بے نیازی آئی تھوڑی سی، فوراً وہ سرکش ہو گیا. میں جوانی آئی تو کہا میں، مال و دولت آیا تو کہا میں. اے برادران محترم، یہی میں تو سرکشی ہے، اور اس کا جواب بس دعا ہے. اللہ اکبر، اس کا جواب بس دعا ہے کہ ہر وقت ہاتھ دعا کے اٹھائے ہوئے اسی سے مانگ مانگ کر بتاتا رہے کہ میں بے نیاز نہیں ہوں، میں تو محتاج محض ہوں، بے نیاز تو تیری ذات ہے. جس کی تعلیم ہمیں چوتھے تاجدار ولایت دے گئے. اے بندہ مومن دست بدعا رہے تاکہ تو اپنی محتاجگی پر خود سے آگاہ رہے اور مانتا چلا جائے بے نیاز ذات فقط اللہ کی ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. اے برادران محترم, دوسرا مرحلہ مجھے معاف کرنا, اس میں شاید ہم سب شریک ہو رہے ہوں. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور دنیاوی زندگی کو دین پہ ترجیح دی, یہ دوسرا. اب دیکھیے اپنے گریبان میں ہم جھانکتے ہیں, ادھر صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ادھر میں اپنے آرام و سکون کو ترجیح دے رہا ہوں. کیا حکم ہے میرے پروردگار کا, کتنی دیر کا حکم ہے میرے پروردگار کا, کتنی دیر کی کوشش و کاوش و صحیح کرنی ہے میں نے اس کی بارگاہ میں کہ جس نے ساری رات میں مجھے نیند جیسی نعمت سے نواز کر نئے جسم و نئی طاقت و نئی قوت کے ساتھ صبح نصیب فرمائی. میں صبح کو سارے کام کرنے کے لیے تو تیار ہوں, لیکن 10 منٹ پہلے اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنے کو آمادہ. وہ صدا دیتا ہے, او میرے بندے وجعلنا نومکم سباتا, ہم نے تیرے لیے نیند کو بنایا تاکہ تیری تھکان دور ہو جائے. ہم نیند کے ذریعے تیری تھکان دور کر رہے ہیں اور تو صبح کو 10 منٹ پہلے اٹھ کر ہمارا شکریہ ادا کرنے کو تیار نہیں. اگر یہ تیرا ڈیوٹی ٹائم ہوتا تو میں دیکھتا تو کس طرح سوتا. اگر تو نے اس وقت بچوں کو سکول بھیجنا ہوتا میں دیکھتا تجھے کس طرح سے نیند آتی. ذرا خود سوچیں, اب تم متوجہ ہو گئے, زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. ایک اور دعوت دینا چاہتا ہوں, اس میں ہم سب شریک ہیں. ایک طرف ایک ایسی شادی کا اہتمام ہے, خوشی کا اہتمام ہے کہ جس میں تمام حرام خدا کو اپنایا جا رہا ہے, حلال خدا کو پامال کیا جا رہا ہے, اور تو اور میں جانتے بھی ہیں کہ یہ حرام ہے, لیکن اس حرام کے جاننے کے باوجود, بے حجابی کو دیکھنے کے باوجود, لہو و لعب کی محفل کو درک کرنے کے باوجود, غنا جیسی پر درد و پر مصیبت عذاب کی لعنت کو درک کرنے کے باوجود بھی تو اور میں اس میں شرکت کر رہے ہیں, اس لیے کہ آخر برادری کو بھی تو نبھانا ہے. برادری کو تو نبھانا ہے نا, برادری ہے آخر. آج میں نہیں جاؤں گا تو کل وہ بھی نہیں آئیں گے, مجھے جانا ہے, میری مجبوری ہے. اگرچہ میں دیکھ رہا ہوں بے حجابی ہے, دیکھ رہا ہوں غنا کی محفل ہے, دیکھ رہا ہوں لاب و لاب ہے, لیکن برادر محترم یہ لیکن کہہ کر تو نے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اور دین کو تو نے پشت کی. اس بات پہ غور کیا, کیا تو خدا کی ذات پہ بھروسہ نہیں کر سکتا؟ حدیث کسا میں تو اتنا مطمئن ہے کہ 4 بندے بیٹھے ہیں اور برفی یا کچھ مٹھائی سامنے رکھی ہوئی ہے, شب جمعہ ہے اور بڑی عقیدت سے پڑھ رہا ہے, وحفت بہم الملائکہ, 4 بندوں کے لیے فرشتے آ گئے, یقیناً آ جاتے ہیں, شک کو شبہ ہی نہیں. توجہ, جو شک کرے وہ اپنے ایمان کی خبر لے. تو برادر محترم, آج اس برادری کو ٹھوکر مار کے
کے اس کی ذات پہ بھروسہ کر کے کل جب میرے گھر میں خوشی ہوگی کوئی ہو نہ ہو حفت میں ہے بل ملائکہ کی منزل تو ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَن تَغَى وَأَوْسَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. حق کی تلاوت یہ ہے برادران محترم, وَيَخْشَوْنَ عَذَابَ, جب اس کے عذاب کی خبر سنے تو بندہ مومن حق کی تلاوت کو ادا کرتے ہوئے کانپ اٹھے, وَيَرْجُونَ وَعْدَا, اور جب اس کا وعدہ انعام آ جائے تو پر امید ہو جائے. اس کے لیے بھی خدا نے دو ٹوک لفظوں میں بات کی, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور وہ شخص جو اس مرحلے میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری سے گھبرا گیا. اے سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے عشر عظام میں تشریف لانے والوں, مصلی عبادت تو دور کی بات ہے, جب سید سجاد وضو کرتے تھے تو رنگ متغیر ہو جاتا تھا کہ بارگاہ رب العزت میں حاضری کا وقت آ رہا ہے. معصوم عن الخطا امام, آئے تطہیر کے مصداق امام, سید سجاد وضو کرتے رنگ متغیر ہو جاتا. اے برادر محترم, اسی سید سجاد کے عشر عظام میں ذرا تو بھی تو فیصلہ کر لے کہ کس امام کی صف عظام پہ آیا ہوا ہوں. وہ تو وضو کرتے ہوئے معصوم ہوتے ہوئے اپنے رنگ کو متغیر کر کے تجھے خبر دے رہے ہیں کہ کس مالک کی بارگاہ میں جانا ہے. او ہماری عظمت کے قصیدے پڑھنے والوں, وہ اتنا عظیم ہے کہ جس کی بارگاہ میں ہم جیسے عظیم بھی جاتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں. کہا اگر تیری یہ حالت ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور خمینی بت شکن نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. وہ فرماتے ہیں عالم در محضر خدا است. اے بندہ مومن, وہ کوئی اور ہوگا جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جائے گا. بندہ مومن تو ہر وقت بارگاہ رب العزت میں ہوتا ہے. اللہ, عالم در محضر خدا است, پھر کیا فرماتے ہیں, در محضر خدا معصیت نہ کنید. خدا کے حضور تو گناہ نہ کر. اسی لیے معصوم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوتی ہے, یا تو وہ خدا کو حاضر نہیں مانتا, اور اگر کوئی خدا کو حاضر نہ مانے وہ مومن نہیں رہتا, یا حاضر تو مانتا ہے لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. جو خدا کو حاضر مان کے پرواہ نہ کرے وہ بھی دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں اے بندہ مومن, جب تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہ کر. کیوں؟ اس لیے کہ موت کا لمحہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اس سے پہلے کہ موت آئے تو فوراً توبہ کر کے پھر دائرہ ایمان میں داخل ہو کر علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے ولایت کی تجدید کر کے اپنے قلب کو نور ایمان سے پھر سے منور کر لے. وَأَمَّا مَنْ النفس عن الهوى، دوسرا کام اس نے اپنی خواہشات کو لگام دے دی. ونہى النفس عن الهوى، اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا. سنو گے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. دو ٹوک لفظوں میں دو کام تم کر لو، خدا کہتا ہے جنت تمہارا گھر ہے. دو کام تم کر لو، کون کون سے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جنت اسی کا ٹھکانا ہے، جہنم اس کا ٹھکانا ہے. اب موالیان حیدر کرار، آپ کو پتا ہے جب تک نشہ ولایت نہ لوں مجھے چین نہیں آتا. اب یہ جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں، اور یہ کہا گیا علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ دونوں حدیثیں جمع کرو اور قرآن کی اس آیت کو مد نظر رکھو تو پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ علی جہنم میں بھیجیں گے تو کس کو، جنت میں پہنچائیں گے تو کس کو. توجہ ہے نا میری طرف دوست احباب، محنت رائے گا نہیں جا رہی ہوگی انشاءاللہ. بس مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دو، وہ علی جو وارث قرآن ہے، وہ علی جو قرآن کا ساتھی ہے، وہی علی قرآن کے اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کو جہنم میں بھیجتے جائیں گے جو لوگ سرکش ہوں گے، جو لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہوں گے، اور انہیں جنت میں بھیجتے جائیں گے جو اپنے پروردگار کی بارگاہ کی حاضری میں گھبراتے ہوں گے اور اپنی خواہشات نفسانی کو دباتے ہوں گے، انہیں جنت میں بھیجتے جائیں گے. اور مجھے یوں کہنے کی بھی اجازت دے دو، علی والو نشہ ولایت میں مخمور ہو کر عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر جنت محبان علی کے لیے ہے تو علی کے محب ہو ہی وہی سکتے ہیں جو اما من خاف مقام ربہ کی منزل کو طے کر رہے ہو اور اپنی خواہشات نفسانی کو دبا رہے ہوں. بس جو یہ کام کرتا ہے وہ علی کا محب ہے، اور جو علی کا محب ہے وہی یہ دو کام سر انجام دے کر بدلاتا ہے جنت مانگ کے نہیں، حق بنا کے لے رہا ہوں. بیٹھے ہوئے دوست احباب ایک محبت بھری صلوات پڑھ لیں، امام فرماتے ہیں ہمیں بنا دے ممن یرآہ حق کا رعایت، قرآن کا ایسا پڑھنے والا جو اس کے رعایات کو مد نظر رکھنے والا ہو، اس کا پورا پورا خیال رکھنے والا ہو. اور چھٹے تائیدار ولایت فرماتے ہیں کیسے خیال رکھا جا سکتا ہے، فرماتے ہیں وَيَتَمَسَّلُونَ قَصَصَ. پانچویں چھٹی علامت، اس کے قصوں سے سبق سیکھتے ہیں. اور قرآن میں احسن القصص قصہ یوسف ہے، احسن القصص قصہ یوسف ہے. امیدوار ہوں اس حسینی فقیر کی محنت کی قدر کرو گے، قدر دان دوست. قصہ یوسف میں روح قصہ یوسف کیا ہے؟ قصہ یوسف میں روح قصہ یوسف کیا ہے؟ دعا کرو گے خصوصاً نوجوان دوست و احباب، ملکہ مصر زلیخا بند کمرے میں یوسف علی نبینا علیہ السلام و السلام کو لے جا چکی ہے، دروازہ بند ہے، ارادہ غلط ہے، انتہائی احتیاط سے اور ذمہ دارانہ لفظوں سے گزر رہا ہوں. ہاں جی دعا کرو. دروازہ بند ہے، ارادہ غلط ہے، اسی عالم میں جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے غلط ارادے کو بھانپ لیا، ماحول کو دیکھا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ڈر ہے تو بند ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ دیکھ لیجیے، ڈر ہے تو بند ہے. اب یوسف جائے تو کہاں جائے؟ ڈر بند ہے، نکلنے کا کوئی راستہ ہے نہیں، ادھر ملکہ ہے، کیا کرے؟ سوچا یوسف نے، میری ذمہ داری ہے جہاں تک بچ سکتا ہوں اپنے آپ کو بچاؤں. میری ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں تک بچ سکتا ہوں اپنے آپ کو بچاؤں، اس کے بعد خدا جانے. ایک کمرے میں برادران مجھے بتلائیے، ایک کمرے میں دوڑنے کے لیے کتنا فاصلہ ہے؟ دو قدم، چار قدم، اس سے زیادہ کیا ہے؟ لیکن یوسف نے اپنے آپ کو اس کے غلط ارادے کو بھانپتے ہوئے غلط کام سے بچانے کے لیے جہاں تک بھاگ سکتا تھا بھاگا. آواز قدرت آئی، یوسف بچنا تیرا کام ہے، بچانا ہمارا. ساتھیوں کو چاہیے، نہیں قرآن کے ساتھیوں سے پیار کرنے والوں کو چاہیے، علی امال قرآن کا قصیدہ سننے والوں کو چاہیے کہ جب وہ قرآن سے ایسے قصوں سے آسن سبق حاصل کرے تو پھر نشہ ولایت میں مخمور ہو کر لگا دیں نعرہ حیدری. بس موالیاں نے حیدر کرنا، آج کے بعد یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کسی حرام کام کے آگے ہم نے ہتھیار نہیں ڈالنے، جہاں تک ہو سکے گا حرام کام سے بچنے کی کوشش ہم کریں گے، پھر خالق جانے، مالک جانے، بچنا جانے، بچانا جانے. صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف دیجئے. حق کی تلاوت کب ادا ہوگا؟ جب قصہ یوسف کو پڑھے تو اس سے سبق حاصل کرے، قصہ یوسف پڑھے تو اس سے سبق حاصل کرے. اور پھر کہا وَيَعْتَبِرُونَ أَمْثَالَهَا، یہ حق کے تلاوت امام بیان کر رہے ہیں، یاد ہے نا کچھ نہ کچھ، انشاءاللہ بھی دہرائے دیتا ہوں. وَيَعْتَبِرُونَ
أَمْثَالَهُ،
اور اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کرے. مثال 29واں پارا سورہ مبارکہ مزمل، ارشاد باری تعالیٰ: اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. مثال دی جا رہی ہے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا ہی رسول بھیجا ہے جیسے ہم نے ایک رسول بھیجا تھا فرعون کی طرف. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. دیکھو تمہاری طرف بھی ویسے ہی رسول آیا ہے جیسے فرعون کی طرف رسول آیا تھا. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. فرعون نے اس وقت کے رسول کی نافرمانی کی تو فرعون ہماری پکڑ سے نہ بچ سکا. فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا ہماری پکڑ سے نہ بچ سکا. اور وہ فرعون جو میخوں والا مشہور تھا، جو اپنے مخالفین کے جسم میں میخیں ٹھوک دیا کرتا تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے فرعون ہوتے ہوئے اگر ہمارے رسول کی نافرمانی کی تو تم جانتے ہو وہ نہ بچ سکا. اور ہم نے اسے دریائے نیل کی لہروں میں غرق کر کے اسی انا ربکم الاعلی کے دعویٰ کرنے والے سے یہ اعلان کروانے کے بعد اسے غرق کیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا میں رب موسیٰ و ہارون پہ ایمان لاتا ہوں. کہا اب ایمان لانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جب فرعون ہماری پکڑ سے نہیں بچ سکتا نافرمانی رسول کے سبب، تو پھر تم کون ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری طاقت کیا ہے؟ تمہارے پاس کتنی پاور ہے؟ جب فرعون ہماری پکڑ سے نہیں بچ سکتا تو تم نے بھی اگر رسول کی نافرمانی کی تو تم بھی ہماری پکڑ سے نہیں بچ سکتا. جاتا برونا ہم ساتھ وجاتونا اوامرا، جو حکم ملتے ہیں انہیں بجا لاتے ہیں. وجدتا نبونا نواہی، اور جن چیزوں سے روکا جاتا ہے ان سے رک جاتے ہیں. ایک آیت امر کے بارے میں سن لو اور ایک آیت نہی کے بارے میں سن لو تاکہ سید سجاد کی روح شاد ہو جائے. یاتونا اوامرا قرآن مجید ہے، سورہ مبارکہ نحل ہے، ارشاد ہے: ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وارث قرآن میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں اس سے بہتر نصیحت کی کوئی آیت نہیں ہے. عدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اور پھر سورہ مبارکہ مائدہ ہے، آواز قدرت آ رہی ہے: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہو لعلکم تفلحون. بے شک شراب، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، رجس بھی ہے شیطانی عمل بھی ہے. کون؟ شراب. انما الخمر. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. الخمر رجس. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. الخمر رجس. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رجس دور ہے, خمر رجس ہے. توجہ, محنت رہے گا نا جائے, بڑے سادے لفظوں میں. رجس اہل بیت سے دور ہے, خمر رجس ہے. اب اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو محب اہل بیت بھی کہلوائے اور پھر شراب بھی پیئے تو اسے سوچنا پڑے گا, یا وہ محبت محبت اہل بیت کو ترک کرے یا شراب کو چھوڑے, کیونکہ یہ دونوں حکم الہی سے جمع نہیں ہو سکتے. جو رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے. میں کہتا ہوں شراب سے بچنے کے لیے کسی بندہ مومن کے سامنے آئے تطہیر کی تلاوت کافی ہے اگر وہ سمجھتا ہے. پروردگار ہمیں حق کے تلاوت ادا کرنے کی توفیق عنایت. اگو ہوں خداوند متعال با فرمان سید سجاد, با دعائے سید سجاد, ہمیں دعائے سید سجاد کے اس حصے میں آمین کہنے والوں میں سے قرار دے دے. ممن یرآہ حق رعایتے, اور پھر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. عزاداران سید سجاد مجھے معاف کرنا, سید سجاد کے مسائل مجھ سے نہیں پڑھے جاتے. مقتل کی روایت کتابیں جب پڑھتا ہوں تو صفحات آنسوں سے تر ہو جاتے. حسین شہید ہو چکے ہیں, ثانی زہرا بے ردا ہو چکی ہیں, ہاتھوں میں رسیاں بن چکی ہیں, کربلا سے سفر شروع ہو گیا ہے. کلیجہ منہ کو آتا ہے, کس طرح عرض کروں. کربلا سے کوفہ تقریباً 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آج بھی بس 1.5-2 گھنٹے میں کربلا سے کوفہ لے جاتا ہوں. مجھے معاف کرنا. زور 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے چلا, اور عصر 11 محرم کو یہ کوفہ سے باہر مسجد ہنانہ تک پہنچا. میں نہیں جانتا اونٹ کس رفتار میں دوڑ رہے تھے, گردن بندے ہاتھوں سے بیویاں اپنے بچوں کو کیسے سنبھال رہی تھی. بچوں کی صدا آتی تھی, اما ہاتھ چھوٹ رہے ہیں. ماں کہتی تھی بیٹو اللہ کے حوالے. اللہ کے حوالے بچوں, اللہ کے حوالے میرے بچوں, اللہ کے حوالے. مسجد حنانہ آج بھی کوفہ سے باہر نجف کے قریب موجود ہے. مسجد حنانہ, وہاں آل محمد کے ان اسیروں کو ٹھہرا دیا گیا. 12 کی رات ان اسیروں نے اس مسجد میں بسر کی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان ظالموں نے یہاں اس لیے ٹھہرایا ہوگا کہ تھکے ہوں گے نا, تھوڑا ریسٹ کر لیں. عظمت قرآن کی قسم, مجھے معاف کرنا, اس لیے نہیں ٹھہرایا تھا, بلکہ اس لیے ٹھہرایا تھا کہ ابھی بازار کوفہ اہل رسول کے لیے سج نہیں سکا. پھر مسجد حنانہ کا اہتمام کیوں کیا گیا, یہاں کیوں ٹھہرایا گیا؟ یہ ایک ویرانہ تھا, ویران مسجد تھی. یہاں گزند پہنچانے والے بہت سے حشرات الارض رہتے تھے. جب یہ قافلہ وہاں اترا نا, ہائے ہائے مظلومیت اولاد زہرا, یہ حشرات الارض ایک دوسرے سے کہنے لگے پہچانتے ہو کون آ رہے ہیں, پہچانتے ہو کون اتر گئے ہیں, کون اتر گئے ہیں, سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ, کوئی نہ نقصان نہ پہنچائے, یہ اولاد علی و بدرون ہیں. وہاں پر مقام راسل حسین ہے, 12 کی رات گزری, 12 کا دن گزرا, 13 محرم کو سر امام حسین دربار سے واپس لایا گیا. 10 محرم سے جدا ہوا تھا سر حسین, 13 محرم کو پھر ثانیہ زہرا نے بھائی کا چہرہ دیکھا. قطب مقتل میں ہے کہ بی بی نے اتنے بین کیے کہ دوست اور دشمن رونے لگ گئے, کہا او میرے بھائیا, او میرے جان, تو کہاں غائب ہو گیا تھا, تجھے معلوم نہیں تیرے بغیر زینب ایک دن نہیں بسر کر سکتی. اجر کمال اللہ. اب قافلہ چلا, بڑا مقبول پرسہ ہونے والا ہے. اب قافلہ چلا بازار میں جب داخل ہونے لگا نا, اب ماتم کی تیاری کر, جب بازار میں داخل ہونے لگا نا, ایک مرتبہ علی کو بابا کی شاہی یاد آ گئی اور پکاری, کوفہ والوں میں علی کی بیٹی ہوں, میرے سر پہ چادر نہیں ہے, ایک چادر کا سوال ہے. اوزاداروں جب کسی سے کوئی جواب نہ ملا تو لوگ کے سنا سے حسین پکارے, بہنا گھبرانا نہیں, بہنا گھبرانا نہیں, میں قرآن کی تلاوت کروں گا, لوگوں کی توجہ میری طرف, جتنا ہو سکے گا میں تیرا پردہ بچاؤں گا. اوزاداروں بازار سے گزر ہو رہا ہے, عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں, تماش بینوں کا مجمع ہے, ہر طرف شور و غوغا ہے, کوئی صدقے کی کھجوریں پھینک رہے ہیں, کوئی روٹی کے ٹکڑے پھینک رہے ہیں. ثانیہ زہرا فرماتی ہے, نانو سارا آل محمد, اور لوگوں ہم آل محمد کے قیدی ہیں, اور لوگوں صدقہ تو علینا حرام, اور صدقہ ہم پر حرام ہے. اجر ایک مرتبہ بی بی نے صدا دی, اس کو دو, سب خاموش ہو جاؤ. جانوروں کے گلوں میں بجنے والی ڈلیاں بھی خاموش ہو گئیں ثانیہ زہرا کی صدا پر. اور بی بی نے وہ خطبہ دیا, کہا ظالموں, تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں, عورتیں گریہ کرتی ہیں, تمہیں شرم نہیں آتی مہمانوں کے ساتھ ایسے سلوک کیا جاتا ہے جیسے تم نے آل محمد سے سلوک کیا, تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو. یہ کہتے ہوئے علی کی بیٹی نے بازار کو عبور کیا. عزادارو, اب علی کی بیٹی کے پہلے دربار کی پیشی تھی, پہلا دربار تھا کربلا کے بعد جو پیشی علی کی بیٹی بھگتنا چاہتی تھی, لیکن العظمت للہ رب العالمین, عظمت ثانیہ زہرا کو کروڑوں سلام کروں. عزادارو, آگے آگے سید سجاد تھے, پیچھے 16 بیبیاں ایک ہی رسی میں بندھی ہوئی تھی, اس طرح سے دربار میں داخل ہوئی کہ ایک مرتبہ ابن زیاد کا دربار ہل گیا اور پکارا, من لہذہ المتکبرہ, یہ باعظمت خاتون کون آ گئی ہے جس نے میرے دربار کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اجرکم مل اللہ, اجرکم اللہ, مجھے معاف کرنا, بڑا درد بھرا برہنا آ گیا. زادارو, ایک تشت میں سر حسین کو پیش کیا گیا, اب لفظ نہیں ہے, صرف میری طرف دیکھنا, ماتم ہوگا انشاءاللہ. اس ملون نے سر حسین کو گستاخانہ انداز میں اٹھایا اور اپنے چہرے کے سامنے لا کر کہنے لگا, حسین تو بڑی جلدی بوڑھا ہو گیا ہے. ثانیہ زہرا تڑپ گئی اور کہا, اس نے ثانیہ زہرا سے طنز کرنا شروع کیا, بی بی جواب دیتی رہی, آخر میں سید سجاد سے نہ رہا گیا اور کہا, ظالم, تو میری پھوپھی اما کو کب تک ستاتا رہے گا, اور میری پھوپھی اما کے دل میں پہلے بڑے زخم ہیں. اس ملعون نے سجاد تجھے خدا نے موت نہیں دی. ہائے سید سجاد نے کہا ہوگا او ملعون, سجاد کب زندہ ہے اور جس کی مائیں بہنیں بھومیاں ننگے سر اور تیرے دربار میں ہو. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. تاریخ کی ذمہ داری میں گزرتا ہوں. اس ملعون نے حکم دیا جلاد سجاد کو قتل کر دے. عزاداروں جب جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا, بی بی زینب نے اپنے آپ کو سجاد پہ گرا دیا اور کہا ظالم سجاد کو قتل کرنے سے پہلے مجھے قتل کر, بھلا بدلا تو صحیح سجاد کے علاوہ ہمارا کون رہ گیا ہے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. اس ملعون نے ایک بار صدا بلند کی, آج کوئی ہمارے دربار میں ہوتا حسین کا چاہنے والا, وہ حسین کو اس عالم میں دیکھتا اس کا دل جلتا, ابن زیاد کا دل ٹھنڈا ہوتا. کسی نے کہا ابن زیاد تیرے زندان میں مختار جو موجود تھے. اس نے داروغہ زندان کو بھیجا, عزاداروں ادھر مختار کا کیا عالم ہے, زنجیروں میں جکڑا ہوا اپنے گھٹنوں پہ سر ٹیکے ہوئے کہہ رہا ہے مولا تیرا وعدہ تو آج کا تھا لیکن کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. ابن زیاد تجھے دربار میں بلاتا ہے, ماتم کا مرحلہ ہے. مختار نے زنجیروں کو سنبھالا, دربار میں آیا. ادھر مختار دربار میں عزاداروں آ رہا ہے, ادھر بی بی زینب فرماتی ہے اما فضا میرے لیے دعا کر دے, زمین پھٹ جائے زینب زندہ تو بنو جائے. کہا میری سردار زادی تو بڑی صابرہ بی بی ہے, آج یہ کیوں؟ کہا اما دیکھتی نہیں اس طرف سے بھائی مختار. ایک مرحلہ اور طے کرنا چاہتا, مختار آیا, ابن زیاد کیا کام ہے تجھے مجھ سے؟ کہا میں تجھے تیرا مولا حسین ملانا چاہتا ہوں, میں تجھے تیرا مولا حسین ملانا چاہتا ہوں. مختار نے عقابی نگاہوں سے دربار پہ نظر ڈالی, کہا ملعون قیدیوں سے مذاق نہیں کیا جاتا, کہا تیرا نجس دربار اور کہا میرا مظلوم آقا. عزاداروں اس نے ایک چڑی سے تش سے کپڑا ہٹایا, کہا مختار یہ نہیں یہ تیرا آقا حسین ہے. عزادار مختار تک با سر کو اٹھایا سینہ سے لگایا اور کہا شہید راہ خدا شہید زندہ ہوتے ہیں, جلد اپنا تعارف کروا میرا دل اترتا جا رہا ہے. کہا مختار میرا وعدہ نبھ گیا اور میں تیرا مولا حسین. اجرکم من اللہ. عزاداروں یہ سننا تھا, یہ سننا تھا. سر کو بوسا دیا, سر کو وہیں رکھا, انگڑائی لی, زنجیر توڑے, ایک ملعون کے ہاتھ سے تلوار کھینچی, چاہ کے ابن زیاد کا کام تمام کرے کہ پیچھے سے سجاد نے آواز دی, جزا مختار جنگ نہیں کرنا, جزا مختار جنگ نہیں کرنا. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. بس آخری مرحلہ, عزادار مختار نے پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.